محمد وآل محمد، صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد، روایت کیا تھی؟ وہ یہ کہ بھائی ادا مدینۃ العلم علی الباب. ہمیں اپنے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں اور وہ یہ سوال ہے کہ ایک مرحلہ ہے اہل بیت کو پہچاننے کا کہ خدا تعالیٰ نے ان کو حجت بنا کر ہمارے پاس بھیجا ہے. ایک مرحلہ ہے. بہت ساری آبادیاں دنیا کے اندر ہیں جو اس مرحلے میں پیچھے ہیں. مثلاً آپ تشریف لے جائیے پوری دنیا کی آبادی کو سوچیں, پوری دنیا کی آبادی 7 ارب انسان ہے. 7 ارب انسانوں میں کتنے وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کی نبوت کو قبول کیا کہ وہ مسلمان کیا نام مثلا؟ تو یہ 7 ارب انسانوں میں 1.5 ارب 1.25 ارب یا 1.5 ارب انسان کافی لوگ نہیں مان پاتے. اچھا یہ جو 1.5 ارب انسان ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کی نبوت کو قبول کیا, ان میں کتنے لوگ ایسے ہیں, کتنے فیصد لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے امیر المومنین کی منصب امامت کو کہ من عند اللہ ہے اللہ نے معین کیا, کتنے لوگوں نے قبول کیا؟ مثال کے طور پر 20% اس 1.5 ارب میں سے. یہ سارے ملا کر مثال کے طور پر لے لیجیے 25 کروڑ 30 کروڑ زیادہ سے زیادہ چلیے اور کتنا پتا نہیں. اچھا اگر ہم ایک سوال ہے, یہ جو میں نے آپ کے سامنے 3 کیٹیگریز کی, ایک وہ 25-30 کروڑ ہیں جو انہوں نے منصب امامت کو سمجھ لیا ہے الحمدللہ رب العالمین, میں اور آپ بھی اس میں شامل ہیں الحمدللہ. اللہ کی دیوی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے درود بھیجے محمد
کہاں آ سکتا ہے.
لیکن اس حد میں جو خدا نے ہم پر واجب کیا ہے کوشش کی اس نے. مثلا فرض کر لیجئے مدینہ کے اندر تھا, دو ہجرا ہے, تین ہجرا ہے, امام المومنین کی زیارت سے مشرف ہوا, منور ہوا, پہنچا, پہلا دن تھا, لوگوں نے بتایا کہ یہ امام ہے, اس نے تحقیق کی, معلوم کیا, پتہ چل گیا کہ امام ہے, قبول کر لیا اس نے کہ امام ہے. اچھا وہ دوسرے دن پہنچا وہاں پہ, پھر ایک اور آدمی ملا, اس نے کہا تم جانتے ہو یہ امام ہے, اس نے دلائل دیے کہ یہ امام ہے, تو اس نے کہا کہ بہت شکریہ تم نے جو کل بات میں مان چکا تھا اس کو انہینس کیا, اس کو اور مضبوط کر دیا. اچھا تیسرے دن یہ آدمی آیا, پھر دوبارہ اس کو اس آدمی نے یہ بتایا کہ دیکھو دلائل امامت کیا ہے. دو دن, تین, چار, پانچ سال, تین سال, پانچ سال, دس سال, اس آدمی کا حق یہ نہیں کہ پوچھے بھائی ٹھیک ہے میں نے قبول کر لیا کہ امام ہے, یہ بھی تو بتاؤ امام نے سکھایا کیا ہے. اگلی کلاس میں کیوں نہیں جانا چاہ رہے؟ اس میں مجھے خطرہ کیا ہے؟ خطرہ مجھے یہ کہ اس لیے نہیں جانا چاہ رہے کہ اگر یہ پتا چل گیا کہ امام نے کیا مانگا ہے, کیا سکھایا ہے, تو کرنا بھی پڑے گا, کرنا پڑے گا. تو اس خاطر کے امام نے جو بتایا ہے کہ کرو, اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا تو وہ اپنے آپ کو مشغول رکھے گا اس بات میں کہ یہ بتاؤ امام کی امامت میں دلیل کیا.
واہ 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 واہ,
بالکل. تو تم مانتے نہیں ہو کیا؟
واہ,
مانتے نہیں ہو کیا؟ مانتے ہو؟ کیا کوئی شک ہے؟ کیا کوئی شبہ ہے؟ نہیں ہے. اگلا مرحلہ کیوں نہیں پوچھتے کہ امام نے میری ہدایت کے لیے کیا
کیا بات.
ہاں وہاں پہ ایک مشکل آئے گی, جیسے یہ پوچھیں گے کہ امام نے ہدایت کے لیے کیا کہا ہے, اگلے دن سے ایک ذمہ داری آئے گی, اب یہ کرنا پڑے گا, اب یہ کرنا بھی ہے. ہم لوگ کے ساتھ یہ مشکل ہو رہی ہے. اب میں یہاں پہ ایک جملہ عرض کرنے کی جسارت کروں گا آپ کی خدمت میں, ہم لوگ کے ساتھ ایک مسئلہ ہے, اور یہ دو تین دن سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ بھائی اگر کوئی پوچھے معاشرے کے اندر علم کی سطح ہماری, گزشتہ نسل کے اندر ایک جملہ بڑا عجیب مشہور تھا, آپ نے بھی شاید سنا ہوگا, کم سے کم دو جو جس کو ہم میں بھی کہوں کہ ہمارے بزرگ ہیں وہ اس جملے کی شاید تائید کرنا ہے. پچھلی نسل میں جملہ بہت مشہور تھا کہ جو اہل بیت کے چاہنے والوں کا بچہ بھی ہے یہ دوسروں کے عالم پہ بھاری ہے.
بالکل
میں اپنی زندگی میں ایک بات سوچتا ہوں اور یہ سوچتا ہوں کہ اگر میری زندگی میں کوئی مشکل آئے, جبکہ مجھے طالب علم بنے میں 33 سال ہو گئے, الحمدللہ 33 سال ہو گئے مجھے دینی طالب علم بنے ہوئے, میری زندگی میں ایک مشکل آئے اور مشکل کا تھا نوک مثلا زندگی گزارنے کے طریقے سے, ایک دفعہ میری مشکل کا تعلق میرے جسم کے کسی عضو سے ہے, مثلا فرض کر لیجیے میرے لیور میں پرابلم ہے, نہیں معلوم مثلا میرے دل میں کوئی پرابلم آ گئی ہے, میرے بلڈ میں کوئی پرابلم آ گئی, میڈیکل سائنسز کا ایک ایشو ہے, میری ایکسپرٹیز نہیں ہے, میری مہارت اس کے اندر نہیں ہے, میں جاؤں گا کسی ایکسپرٹ کے پاس اور اسے پوچھوں گا بھائی اس طرح کی ایک پرابلم ہے مجھے کیا کرنا چاہیے, آنکھ کان ناک کہیں پر بھی کوئی درد تکلیف ہے, میں اس کے ایکسپرٹ کے پاس جاؤں گا اور اس سے پوچھوں گا. اب میں ایک سوال کرتا ہوں, اس کو چھوڑ دیجیے, پرابلم کیا آ گئی ہے, مثلا فرض کر لیجیے مجھے پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ میرے دل میں سکون نہیں ہے, فرض کر لیتے ہیں میرے دل میں سکون نہیں ہے, فرض کر لیتے ہیں, اب میں جاؤں کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس اور اس سے کہوں کہ بھائی مجھے یہ بتاؤ دل کو سکون کیسے ملتا ہے, تو وہ مجھ سے ایک بات پوچھے گا کہ تم نے 33 سال میں پڑھا تھا وہ کیا تھا, یہ جو تم نے 33 سال پڑھا اس نے تمہاری مشکل کو حل کیوں نہیں کیا, اگر تم کہہ رہے ہو کہ تمہارے پاس علم ہے تو یہ جو تمہاری مشکل ہے اس نے کیوں نہیں حل کی, تم میرے پاس کیوں آئے ہو. اب میں اپنے آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ یہ آبادی وہ نہیں ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم باب العلم کے ماننے والے ہیں, تو مشکلات حل کیوں نہیں کر پا رہے, اپنی مشکلات کے حل کے لیے ہمیں ادھر ادھر کیوں دیکھنا پڑ رہا ہے, جبکہ ہمارے امام نے کہا تھا شرقوا مغربوا لن تجدوا علما نافعا الا عندنا, مشرق میں چلے جاؤ یا مغرب میں چلے جاؤ مفید علم ہمارے سوا کہیں نہیں پاؤ, تو بھائی وہ علم کون سا ہے, پہلے دن سے میں نے آپ کی حضرت نے اصرار کیا تھا کہ عزیزان محترم ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے اس علم سے مدد لینی پڑے گی, اچھا اگر ایسا ہو جائے انشاءاللہ کہ ہم اس مدد کو حاصل کر لیں اس علم سے اور پوری دنیا کو نظر آ جائے کہ اہل بیت کے چاہنے والے اس علم سے متمسک ہیں, مثلا تین باتیں میں نے آپ کی خدمت میں پہلے دن عرض کی تھی, سادہ سی بات کہ بھائی والدہ کا احترام کر لو, صفائی کا خیال کر لو, جھوٹ مت بولو, بنیادی ترین تعلیمات. اچھا ذرا سا تھوڑی سی دیر کے لیے سوچ لیجیے, دیکھیے تصور سر تصور کریں ہم پاکستان کے اندر 20% ہوں 25% ہوں جتنے پرسنٹ بھی ہوں اور پاکستان میں مشہور ہو جائے کہ اہل بیت کا چاہنے والا غلط بیانی نہیں کرتا, اس کے بعد کیا ہوگا, اس کے بعد یہ ہوگا کہ ہمیں کسی مخالف کو تبلیغ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, ایک پوائنٹ ہمارے لیے کافی ہے, مثلا یوں مشہور ہو جائے اللہ کرے کہ کبھی ایسا ہو جائے مجھے کہ کہیں کہ بھائی یہ جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں نا ذرا ان کی عبادت گاؤں میں جا کے دیکھو ان سے زیادہ صاف ستھری عبادت گاہیں کسی کی نہیں, بہت معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں ابھی ایسی شہرت ہے ہماری کیا نہیں چاہتے کہ یہ شہرت کب کریں گے کب چاہیں گے, کیا یہ علم ہماری میراث نہیں ہے, عزیزان محترم رونا اس بات کا ہے جس خزانے پہ ہم بیٹھے ہیں جس خزانے کا دفاع بھی کر رہے ہیں الحمدللہ اس کے لیے جان بھی قربان کر رہے ہیں اس خزانے سے استفادہ کیوں نہیں کر رہے, تو عزیزان محترم آپ کو اور مجھے جس چیز کی شدت کے ساتھ ضرورت ہے اس وقت مجھے کہ تعلیمات اہل بیت تعالیٰ علیہ السلام میری اور آپ کی زندگی کے اندر نظر آنی چاہیے, اگر وہ میری اور آپ کی زندگی کے اندر نظر آ رہی ہے خود بخود اس پاکستان کے اندر ہماری تبلیغ انجام پائے, ہم کبھی یہاں صفر تھے, آج جو ہم مثلا 15 سے 20% ہیں ایک زمانہ تھا جب اسی منطقے کے اندر اسی خطے کے اندر دنیا کے ہماری تعداد صفر تھی, یہ جو 15 سے 20% آ جائے یہ بھی عمل کے نتیجے میں حاصل ہوا ہے, خدا نہ کرے نعوذ باللہ وہ عمل حاصل نہیں ہوا تو کیا ہوگا, ہماری رفتار میں سرو پڑ جائے گی, احسان محترم، آپ کو اور مجھے فوراً اس بات کو سوچنا پڑے گا، زندگی گزارنے کا جو طریقہ انہوں نے سکھایا ہے وہ طریقہ کار کیا ہے، اس کو حاصل کیجئے، اپنی زندگی کو اس طریقہ کار کی نشانی بنا لیجئے۔ اب بس میں آپ کی خدمت میں اس ٹاپک کو ختم کرنے کے لیے ایک روایت عرض کرتا ہوں، ایک ایسے آدمی کی جو ایمان کی خدمت میں آیا اور اس نے بتایا کہ مولا میں آپ کا چاہنے والا فلاں علاقے کے اندر تبدیل کرنے جا رہا ہوں۔ روایت مولا چھٹے امام سے درود بھیجے گا، اس نے اگر کہا کہ مولا میں آپ کے نظریے آپ کی فکر کی تبدیل کے لیے فلاں علاقے کے اندر جا رہا ہوں، مجھے کوئی نصیحت۔ امام نے کہا کہ ضرور جاؤ، ایک نصیحت ہے، وہ کیا ہے؟ کونوا دعاتاً للناس بغیر السنتکم، لوگوں کے درمیان تبلیغ کرو اور کوشش کرو زبان سے کچھ نہ کہنا، تبلیغ کرو لوگوں کے درمیان اور کوشش کرو زبان سے کچھ نہ کہنا۔ زبان سے کچھ نہ کہوں تبلیغ کیسے کروں گا، کیسے تبلیغ کروں؟ آپ خود سمجھ رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہمارے دین کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرے، تم اٹھو بیٹھو چلو ملو لوگوں کے ساتھ معاملے کرو، لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہ کس امام کے ماننے والے ہیں۔ اب میں آپ کی خدمت میں ایک دو دن آرائز پیش کیے اور کل آپ کی خدمت میں اپنی دانش میں زندگی کا ایک انتہائی اہم قانون عرض کیا۔ اپنی دانش میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بھائی میں جو طالب علم ہوں میں اب تو وہی عرض کر پاؤں گا، جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی وہ یہ تھا کہ بھائی زندگی کے اندر آپ چاہتے ہیں کہ کامیابی حاصل کر، زندگی میں کامیابی کیسے حاصل ہوگی؟ آپ کی خدمت میں عرض کیا ایک سادہ سا قانون ہے، جہاں کہیں خدا کا دین کچھ کہے، خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اس کے مقابل میں کچھ کیا، عزت نہیں ملے گی، عزت نہیں ملے گی، اور جس کی خاطر خدا کا حکم توڑا تھا وہ ہاتھ سے جائے گی۔ تو خدا نہ کرے اگر میں نے اپنے آرام کی خاطر اللہ کا دین توڑا، نعوذ باللہ تعالی، یہ آرام نصیب نہیں ہوگا۔ احسان محترم میں تو بعض اوقات یہ سوچتا ہوں ہم لوگ اتنے عرصے سے مشکلات میں پھنسے ہوئے جو معاشرے کے اندر نظر آ رہی ہیں، اب میں کیا ممبر پہ بیٹھ کر آپ کی خدمت میں عرض کروں؟ مثال کے طور پر بس اتنا سا عرض کروں گا کہ یہ جو ایک آدمی جو ایکٹیو آدمی ہوتا ہے، خاص کر اگر کوئی ایسا آدمی جس کا دین سے تعلق ہو، جس کو آپ لوگ مولانا کہیں گے مولوی کہیں گے، اگر کوئی ایکٹیو ہو لوگوں کے درمیان اٹھے بیٹھے ملے جلے، یہ آدمی سوسائٹی کا چوراہا بن جاتا ہے۔ کیا مطلب سوسائٹی کا چوراہا بن جاتا ہے؟ سوسائٹی میں کچھ بھی ہو رہا ہو اسے پتا چل جاتا ہے، کیوں؟ لوگ اپنی باتیں کرتے ہیں، بھائی میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے بچے نے مجھ سے یہ کہا، میرے خاندان کے اندر یہ مشکل پیش آئی، لوگ پوچھیں گے ملا کر، جب لوگ پوچھتے ہیں تو سب پتا چل جاتا ہے اندر کیا ہو رہا ہے، شاید لوگ ایک دوسرے کو نہیں بتائیں گے لیکن کبھی نہ کبھی اس آدمی کو ان کو بتانا پڑ جاتا ہے۔ تو یہ جو ایکٹیو آدمی ہوتا ہے یہ سوسائٹی کا چوراہا ہوتا ہے، اس کو سب پتا ہوتا ہے اندر کیا ہو رہا ہے۔ اب مثال کے طور پر چھوٹی سی ایک بات پوچھوں گا، کتنے فیصد گھرانے ایسے ہیں جہاں پر میاں بیوی کے تعلقات میں تلخین نہیں ہے؟ کتنے فیصد ہیں ہمارے؟ اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، مثلاً کتنے فیصد گھرانے ایسے ہیں جہاں پر باپ اور بیٹے کے تعلقات میں تلخین نہیں ہے؟ کتنے فیصد ہوں گے؟ تو یہ سمجھ لیجیے کہ مسلسل جس طرح وقت گزرتا چلا جا رہا ہے ہماری حالت خراب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کیونکہ میں دیکھیے وقت گزرنے کو میں اس لیے احساس کر رہا ہوں کہ بھائی 33 سال تو مجھے بھی ہو گئے، پاکستان واپس آئے ہوئے دینی تعلیم لینے کے بعد جتنی بھی میں نے تھوڑی بہت دی اس کو 21 سال ہو گیا، تو آج جو 21 سال میں تو یہاں بچے بیٹھے ہوں گے ابھی میرے سامنے کی پیدا ہوئے، اس 21 سال میں میں نے معاشرے کی تبدیلی کو نہیں دیکھا کیا؟ جب بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان آنکھوں سے دیکھنے کے بعد معاشرے کی کچھ مشکلات سمجھ میں آ رہی ہیں، ان مشکلات کا حل اہل بیت کی تعلیمات میں نظر آ رہا ہے۔ اب سے بے مشکل رہ گئی ہے، یہ لوگ اس بات کو سمجھ رہے ہیں۔ تو جو ہماری مشکلات ہیں وہ کیا مشکلات ہیں؟ دیکھو بہت سادہ سی مشکلات ہیں، خاندان کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں ہمیں نظر آ رہا ہے، رزق اور روزی روزگار کے اندر آسانیاں بڑھ رہی ہیں یا مشکلات بڑھ رہی ہیں؟ مشکلات بڑھ رہی ہیں۔ اب خود اپنے آپ سے پوچھنا، خدا نے روزی تقسیم کرنے کا وعدہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ تو یہ مشکل کہاں سے آ رہی ہے؟ کیوں آ رہی ہے مشکل؟ کیا خدا نے نعوذ باللہ تعالی خطے پاکستان کے اندر 20 کروڑ انسان پیدا کر دیے بغیر روزی کے؟ کیا ہو سکتا ہے کہ خدا نے متعلق خطے زمین کے اندر اتنی آبادی پیدا کر دیتا ہے نعوذ باللہ تعالی جن کی روزی کا بندوبست نہیں ہوا نعوذ باللہ تعالی؟ کیسے ممکن ہے؟ جب خود وعدہ کرتا ہے لا نسألکم رزقا نحن نرزقکم، تم سے رزق کا سوال نہیں کر رہا، رزق تو ہم دیں گے۔ تو 20 کروڑ پیدا ہوں یا 200 کروڑ پیدا ہوں، روزی کہاں سے کم ہوگی؟ کیوں کم ہوگی جب خدا کہہ رہا ہے میں دوں گا؟ تو پھر مجھے مشکل کیوں آ رہی ہے؟ اس ملک کے رہنے والوں کی روزی میں سختی کیوں آ گئی ہے؟ جب خدا تعالیٰ کہتا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو کہ دلوں کو اطمینان تو اللہ کی یاد سے ہوتا ہے، چھپے چھپے میں مسجد اللہ اکبر کہہ رہی ہے، دلوں کا اطمینان کیوں نہیں ہے؟ چھپے چھپے میں مسجد اللہ اکبر کہہ رہی ہے۔ محترم ہمیں دیکھنا پڑے گا، بھائی کوئی غلطی ہم سے ہو گئی ہے، کہاں غلطی ہوئی ہے؟ اس قانون کا عرض کیا کہ بھائی کسی بھی دنیا کی چیز کی خاطر اللہ کا حکم پامال کرو گے وہ چیز نہیں ملے گی۔ اب مثال کے طور پر لوگوں نے اپنی زندگی میں آسانی کے لیے خدا کے احکام کو پامال کیا۔ کیا آسانی کے لیے کیا پامال کیا؟ مثال کے طور پر کل مثال دی آپ کی خدمت میں، چند منٹس اپنی نیند بڑھانے کے لیے فجر کی نماز پامال کی ہے، کوئی منکر ہے کہ نہیں؟ کیے کیے، ہم سب کو معلوم ہے کیے۔ اس کے بعد یہ چاہتے ہیں کہ جسم کا سکون بڑھ جائے گا، اس کے بعد یہ چاہتے ہیں نیند میں آرام بڑھے گا، کیسے بڑھے گا؟ خدا نے اس کے خلاف کہا ہے، خدا کہتا ہے تم میرے دین کو پامال کرو گے، جس چیز کی خاطر پامال کرو گے وہ نصیب نہیں ہوگی۔ اب آپ تصور کریں، آپ کہیں گے بھائی آپ اس کو ہم کیسے حاصل کریں گے؟ یہ بہت سادہ سی بات ہے، آپ سید الشہداء کی کربلا سے حاصل کریں۔ کیوں لوگوں نے سید الشہداء کا ساتھ چھوڑا تھا؟ کیوں سید الشہداء کا ساتھ چھوڑا تھا؟ دنیا کی خاطر چھوڑا تھا نا۔ جو سید الشہداء نے عاشور کے دن ارشاد فرمایا کہ تمہیں میری آواز سنائی نہیں دے رہی، لشکر یزید سے کہا تمہیں آواز سنائی نہیں دے رہی کیونکہ تمہارے شکم میں حرام بھرا ہوا ہے۔ تو انہوں نے دنیا کی خاطر سید الشہداء کا ساتھ چھوڑا۔ اب ایک بات کہنی پڑے گی، دنیا مل گئی؟ اعزاز محترم، جس قوم نے سید الشہداء کا ساتھ دیا ہوتا تو شاید مشکل سے چند سو یا چند ہزار لوگ شہید ہوتے اور سید الشہداء کے لشکر کو کامیابی مل جاتی۔ اس نے سید الشہداء کا ساتھ چھوڑا تو 2.5 لاکھ لوگ کم سے کم حجاج نے مارے، کم سے کم، صرف حجاج بن یوسف نے جو مارے ان کی تعداد لاکھوں میں۔ اچھا ان لوگوں نے ساتھ چھوڑا، کسی نے کہا بھائی نام نہیں ہو جائے گی، ہم سید الشہداء کا ساتھ نہیں دیں گے، مدینے والے خاص کر کہ ہم نام نہیں کے اندر ساتھ نہیں دیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ 2 سال بعد مسلم بن عقبہ کا لشکر آیا، مسجد نبوی کو استبل بنایا۔ کس چیز کی خاطر امام حسین کا ساتھ چھوڑا؟ ذرا جا کر معلوم کرے اس تاریخ کے اندر جن چیزوں کی خاطر امام حسین کا ساتھ چھوڑا تھا ان میں سے کوئی چیز ملی یا نہیں ملی؟ نہیں ملتی۔ جس چیز کی خاطر اپنا خدا پامال ہوتا ہے وہ چیز نصیب نہیں ہوتی ہے۔ اور میں نے عرض کیا اگر کچھ نصیب بھی ہوگا سوائے ذلت اور بربادی رسوائی کی کچھ حاصل نہیں، نہیں حاصل ہوتا۔ لوگوں نے اب دیکھیے اس قانون کو تدبیر کرنے کی کوشش کرتا ہوں, لوگوں نے نعوذ باللہ تعالیٰ صد نعوذ باللہ تعالیٰ اپنی اولاد کی محبت میں مال حرام کمایا ہے. کیا سوچ کے کمایا ہے؟ وہ یہ سوچ کے کمایا ہے, مثال کے طور پر میری جیسی عمر کا ایک آدمی ہو تو کہہ رہا یار میں تو 50 سال گزار لیے, 10-15 سال اور زندگی کے نہیں معلوم کتنا, جیسی تیسی کٹ جائے گی لیکن میری اولاد تو باقی ہے, اس کو تو مجھے کچھ دے کے جانا ہے. اس دلیل کی بنیاد پر کہ اولاد کو تو کچھ دینا پڑے گا, حلال و حرام کی تمیز ختم کی. اچھا اب میں ایک بات پوچھوں گا, اس اولاد کی خاطر یہ کیا نعوذ باللہ تعالی, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس اولاد کی محبت تجھے نصیب نہیں ہوگی, نہیں ہوگی نصیب, اس کی خاطر چھوڑا تھا نا. اگر میں صرف آپ کو وہ سناؤں نا کہ جو اسی زندگی کے اندر جو ہم نے چند سال گزاری ہے اس میں اپنی جو بالکل عینی مشاہدات کے مثلاً ہمارے دور میں ہو گیا, تو مثال کے طور پر مثلاً ایک ایسا بھی واقعہ پتا ہے کہ جس کے اندر اولاد کی خاطر کام کرنے والے نے کیا کچھ کیا, اس کے بعد وہی اولاد ایک دن اس آدمی کے اوپر مریض ہے, فلج زدہ ہے, بیٹھا ہوا ایک جگہ کے اوپر تھپڑ مار کے گئی ہے اور یہ بندہ رو رہا ہے. اس کا دوست اس کے پاس پہنچتا ہے کہ تو رو کیوں رہا ہے؟ بیماری کی وجہ سے رو رہا ہے؟ کہنے لگا نہیں بیماری کی وجہ سے نہیں رو رہا. کس وجہ سے رو رہا ہے؟ کہہ رہا تجھے پتا میں نے اپنے بیٹوں کو کیسے پالا؟ ہاں پتا ہے, ابھی تھپڑ مار کے گیا. خود بولا اس نے, کہنے لگا کہ اس میں تھپڑ نہیں مارا, یہ وہ حرام نے مارا ہے جو میں نے اس کو کھلا دیا. یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے. محترم یہ زندگی کے قانون ہیں, اس سے کوئی فرار نہیں ہے. اب یہ وہ چیزیں میں کہہ رہا ہوں, خوش قسمتی سے ہمیں جن کے ہم ماننے والے انہوں نے ایک ایک چیز تفصیل سے بتائی تھی, ایک ایک چیز تفصیل سے بتائی تھی, زندگی میں صبر کیسے کرو, مشکلات تمہارے سامنے آئے ان میں کیا کرنا چاہیے. ایک میں اس کے اوپر مزید اصرار نہ کروں, امام کی وصیت میں سے جو امام نے ارشاد فرمائی ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد والے اور ہمارا ادب کیا ہے؟ ہمارا ادب بہت پاس ہے, آپ ایک محبت کی ذات یہاں تشریف نہ آئے, اس محبت کے نتیجے میں آپ کا قرب اہل بیت سے بڑھنا چاہیے, وہ قرب بڑھنا چاہیے اور وہ قرب آپ کا اس عمل کے اندر بھی ظاہر ہونا چاہیے تو آپ انجام دے رہے, ہمارا ادب ہونا چاہیے. اچھا جناب وصیت میں سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, امام نے وصیت ارشاد فرمائی اور وصیت کو ارشاد فرماتے ہوئے کچھ ایسا ارشاد کیا کہ گویا ہم اور آپ سے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں بھی کر رہا ہوں. ارشاد فرمایا کہ میں یہ وصیت کر رہا ہوں ان کو جو یہاں موجود ہیں, ان کو بھی جو یہاں موجود نہیں ہیں, اور تم لوگ میری یہ بات ان تک پہنچا دینا. بعد آخر میں ایک اور جملہ بھی لکھا ہے وہ شاید ہم لوگوں کے لیے, فرمایا ان کو بھی وصیت کر رہا ہوں جن کو میرا یہ لکھا ہوا ملے گا. یعنی امام فرمانا چاہ رہے ہیں جو میں ابھی کہوں گا یہ لکھ لیا جائے گا اور قومیں ایسی آئیں گی جن کو میرا کہا ہوا دوسرے نہ سنائے تو کم سے کم ان کو لکھا ہوا ضرور مل جائے گا. اچھا یہ جملات نہج البلاغہ میں لکھے ہوئے, لکھا ہوا مل گیا یا نہیں ملا؟ مل گیا نا. اب یہ وصیت مجھے اور آپ کو ہے یا نہیں ہے؟ ہو گئی. اچھا وصیت کس کی ہے؟ وصیت میرے والد کی, آپ کے والد کی نہیں ہے, امام اول کی ہے, امیر المومنین کی وصیت. میں صرف آپ سے ایک بات پوچھوں گا, اس امام کے ماننے والے نے اس وصیت پہ عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ اور کیا ہو سکتا, کرنا ہی کرنا ہے. کیا وصیت ہے؟ دو جملے صرف, فما اوصیکم بتقوی اللہ ونظم امرکم, میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو, اپنے کاموں کو منظم کر لو. دو جملے صرف, اوصیکم بتقوی اللہ ونظم امرکم, اللہ کا تقوی اختیار کرو, کاموں کو منظم کرو. اب آپ اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں، بھائی مجھے اللہ کا تقویٰ ہے وہ کیا ہو؟ یہ جو میں کاموں کو منظم کروں اسے کیا کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، فرض کر لیجیے ابھی یہاں سے جب میں نکلوں، آپ کے نکلنے سے پہلے اگر میں نکل گیا، انشاءاللہ پروردگار عالم قبول کرے سب کے جوتے منظم رکھے ہوئے ہوں گے، تو آپ نے وصیت پہ عمل کر لیا؟ کیوں نہیں کیا؟ نظم امرکم میں آپ نے کیوں نہیں کیا اس پہ عمل؟ اچھا آپ چلیے نہیں ہوا عمل، آپ سن لیا، اچھا عمل شروع کرو، اب تاخیر کس بات کی ہے؟ بھائی مثال کے طور پر آپ کہیں بھائی آج تک کسی نے ہمیں بتایا ہی نہیں تھا، فرض کر لیتے ہیں آپ بتا دیا، دو چیزیں آپ سے کہیں ہیں امام نے، نصیحت ہے، وصیت کا انداز بھی بتا دیا آپ کو کہ ہم اور آپ اس میں باہر نہیں ہیں، ہم اس وصیت میں شامل ہیں، جو وصیت فرمائی وہ کیا ہے؟ اسی کو ہم نے تقوی اللہ ولد میں ہم نے کل آپ کو یاد ہے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا جہاں آؤ وہیں بیٹھ جاؤ، محفل کو درم برم مت کرو، کیوں؟ نظم انہوں نے ہم سے ڈیمانڈ کی، مطالبہ کیا ہم سے نظم، اب مثال کے طور پر دوسری بات میں نے اپنی خدمت میں کل عرض کی تھی، دوسروں کا خیال کرو، دوسروں کا خیال کرو، اس کے بغیر زندگی نہیں گزر سکی، اب مثال کے طور پر یہاں پر آ کر اپنی آبادیوں کی طرف ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ایک دوسروں کا خیال کر رہے ہیں کیا؟ چھوٹی سی ایک بات عرض کروں گا، اب ممکن ہے کوئی دوست مجھ سے کل بعد میں کہے مولانا یہ باتیں مجلسوں میں کرنے کی نہیں ہے، مجھے صرف یہ بتانا یہ باتیں کہاں کرنے کی ہیں، کہاں کروں؟ اہل بیت کے چاہنے والے یہاں بیٹھے ہیں، ان کو اہل بیت کی تعلیمات نہیں سکھاؤں پھر کس کو سکھانا ہے؟ مجھے یونیورسٹی میں جا کے سکھاؤں، وہاں پہ بھی سکھاؤں گا، لیکن ان کو کون سکھائے گا پھر؟ اور انہوں نے کب سیکھنا ہے پھر؟ اور اگر سیکھا ہوا ہے تو زندگیوں میں نظر کیوں نہیں آ رہا ہے پھر؟ عزیزہ نے موچا اپنے مولا سے سیکھنے کی کوشش کی، انہوں نے ہمارے لیے باتیں کی، اب مثال کے طور پر پتا نہیں کتنی دفعہ ہوتا ہے ہم لوگ جب آتے ہیں یہاں پر، یہاں پہ بھی ایسے ہی مثلا جب ہم لوگ آتے ہیں نا تو ہم لوگ جوتے علیحدہ رکھوا دیتے ہیں، ہمارے جوتے علیحدہ رکھوا دیتے ہیں، اچھا یہ ہمارے جوتے علیحدہ کیوں رکھوا دیتے ہیں؟ ان کو پتا ہے کہ بھائی اگر نہ بھی ہوئی کوئی غلط بات تو کم سے کم اتنی ہوگی کہ یہ اتنے کچل چکے ہوں گے، گندے ہو چکے ہوں گے، اچھا یہ جو گندے ہو چکے ہوں گے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے دوسرے لوگوں نے دوسروں کے جوتوں کے اوپر پاؤں رکھے ہوں گے، اچھا اگر کوئی دوسروں کا خیال رکھتا ہے تو وہ یہ کیوں کرے گا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ آبادی ایک دوسرے کا خیال نہیں کر رہی، اس کو یہ بات احساس میں نہیں ہے کہ جوتا میرا نہیں ہے، میرا اس کے اوپر کوئی حق نہیں ہے، اگر میں اس کو خراب کروں گا اس کے اوپر ضمانت میرے اوپر ہے، اس کو یہ خیال کیوں نہیں آیا؟ آج ہم نے ان چیزوں کو سیکھنا نہیں، سیکھنا چھوڑ دیا، اچھا جب ہم عجیب بات یہ ہے کہ جب ہم اصحاب کی زندگیوں میں جاتے ہیں جو اہل بیت کی تعلیمات میں ڈھلے ہوئے ہیں، وہ ان باتوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں خیال کرنے والے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں خیال کرنے والے، یہ ایک سکہ کس کا ہے، یہ کہاں سے آیا، وہ کہاں سے آیا، ایک ایک بات کا خیال کرنے والے، ہم کیوں نہیں ہیں؟ پھر وہ ہمیں اثر کیسے ملے گا؟ اور یقین فرمائیے یہ تعلیمات اتنا بڑا ذخیرہ ہے، بعض اوقات میں سوچتا ہوں ابھی جہاں مجلس پڑھ کے حاضر ہو رہا ہوں آپ کی خدمت میں، وہاں بھی میں نے عرض کیا تھا یا شاید صبح کہیں پہ عرض کیا، وہ یہ کہ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ اگر ہم 10-15 روایتوں پر بھی پوری زندگی میں عمل کر گئے تھے، ہماری زندگی ہم کہیں سے کہیں پہنچ جائیں گے، 10-15 روایتوں پر بھی، کتنی روایتیں ہمارے پاس، لاکھوں روایتیں ہمارے پاس، 10-15 پر بھی عمل کر گئے نا، ہم لوگوں کی زندگی کچھ اور ہوگی، مثال کے طور پر چلیے دیکھیے اتنی عظیم الشان وصیت اسی قوم پہ تخوا اللہ و نظم امرکم، اس میں نہیں معلوم کیا کچھ شامل ہے، میں نے نظم امرکم کو شاید میں نے ذرا ناانصافی کی، اتنی سی بات میں لا کے نظم امرکم کو رکھ دیا، نظم امرکم بہت وسیع ہے، پورے معاشرے کی تربیت، پورے معاشرے کا نظام نظم امرکم کے اندر آتا ہے. لیکن میں نے چھوٹی سی ایک مثال رکھنے کے لیے جس کو آپ فوراً دیکھ سکیں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بھائی صرف یہ دیکھ لینا کہ ہم لوگ جب چپل اتارتے ہیں، جوتے اتارتے ہیں، اس میں منظم ہے ہم لوگ. اچھا اب اس نظم امرکم کو سیکھنا شروع کرتا ہوں، جا کے اپنے گھروں کو دیکھو چیزیں منظم ہیں، وہیں پر ہیں جہاں ہونی چاہیے، اس کو ایسا ہی ہونا چاہیے. اچھا میں نے جوتوں کی بات کر لی، چیزوں کی بات کر لی، اب تھوڑا سا اور آگے بڑھتا ہوں. تم نے اپنی زندگی کو نظم دے دی ہے، منظم ہو اس کے اندر. مثلا میں زندگی کو نظم و ضبط دوں تو کیا کروں؟ اپنی زندگی میں یہ طے کر لیا ہے کہ مجھے مرنے سے پہلے کیا کچھ کرنا ہے، زندگی کو نظم دیا. زندگی کے اندر نظم و ضبط کیا ہونا چاہیے؟ اپنی ترجیحات طے کر لی ہے، کیوں زندہ ہوں، کیا حاصل کرنے کے لیے زندہ ہوں. دیکھو نظم و نظم کتنے بڑے لیول کے اوپر چلا جائے گا، یہ سب زندگی میں مجھے اور آپ نے کرنا ہے. تو مثال کے طور پر میں نے چلے ابھی آپ کی خدمت میں چونکہ بہت چھوٹی سی بات کی تو اسی کو تھوڑا سا فالو کرتا ہوں، تو کل سے آپ منظم ہو کے ذرا دکھائیے، کل سے منظم ہو کے دکھائیے. کہ مثال کے طور پر جب آپ یہاں پر آئے آپ اپنے جوتے اتنے نظم و ضبط سے اتار لیں کہ اگر کوئی یہاں سے گزرے تو وہ سمجھ جائے یہاں اہل بیت کے ماننے والے ہیں، یہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں. نشانی کیا ہے؟ نشانی یہ کہ لوگ منظم. اچھا اب اس نظم کا اثر کیا ہوگا، اس نظم کا اثر کیا ہوگا، اس نظم و ضبط کا جو امام ہمیں سکھا رہے ہیں اس کا اثر کیا ہوگا؟ تو میں نے چند دن پہلے کل پرسوں میں شاید آپ کی خدمت میں آیت اللہ مرحوم بہجت کا ایک قول عرض کیا تھا، تو انہی کے کچھ خطوط سے نکالتے ہوئے ایک جملہ وہاں سے عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد والا زندگی گزارنے کا طریقہ کار کس قسم کا تھا. بھارت بہت ساری نصیحتیں فرماتے تھے، ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت بہت زیادہ فرماتے تھے، کہتے تھے بھائی تم لوگ نماز اول وقت پڑھو، نماز اول وقت پڑھو. اچھا کبھی ایک جگہ پہ یہ جملہ لکھا، کہنے لگے جو آدمی نماز اول وقت پڑھے گا خدا اس کو زندگی کے سارے اہم کام جلدی جلدی کرنے کا موقع دے گا. عجیب رابطہ ہو گیا کہ جو نماز اول وقت پڑھے گا خدا زندگی کے سارے اہم کام جلدی جلدی نپٹانے کا موقع دے گا. اچھا اگر کوئی اس میں کوتاہی کرے گا تو کیا ہوگا؟ اس کی زندگی کے سارے کام دیر ہوتے چلے جائیں گے، یہ پیچھے بھاگتا رہے گا کہ حل ہو حل نہیں ہوں، یہ خود پریشان ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے، میں اتنی محنت کر رہا ہوں مشکل ختم کیوں نہیں ہو رہی ہے. اس کو سوچنا پڑے گا کہ بھائی تمہارا معاملہ کہیں اور سے خراب ہو گیا ہے، صحیح کرو. ایسا نہیں محترم، مجھے اور آپ کو جو ذمہ داری ملی ہے مجھے کہ بھائی زندگی کے کام کاج کو منظم کرو. مثال کے طور پر منظم کروں تو کیا کروں؟ کیونکہ یہاں پہ الحمدللہ اب اتنے لوگ جب سننے والے بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب ہے چھوٹی سی بھی اگر کوئی چیز صحیح ہو گئی اتنے لوگوں میں صحیح ہو جائے. آج رات سو کر صبح کتنے بجے اٹھنا چاہتے ہیں؟ منظم کرو. جو ہمارے کچھ جوان یا مثال کے طور پر ان کی جیسی عمر کے لوگ چاہتے ہیں تزکیہ نفس کے اوپر کام کریں، معنویت کے اوپر کام کریں، کتنا اچھا لگتا ہے جب یہ واقعات انسان سنتا ہے عرفا سے جنہوں نے اللہ کے نزدیک محنت کی ہے، ان کے واقعات سنتا ہے انسان کی روح تازہ ہونے لگتی ہے، سنتا ہے کاش ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہو جاتا. یہ لوگ تو محنت کرنا چاہتے ہیں، یہ کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ تو مثال کے طور پر ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، کبھی بھی موقع ملے تھوڑا انٹرنیٹ وغیرہ کے اوپر سرچ کیجئے، کتابوں کے اندر آپ کو مل جائے گی، اس کی شرح بھی لکھی گئی ہے. اس حدیث کا مشہور نام ہے عنوان بصری. ایک راوی ہیں، اچھا ہے میں چند منٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، وقت تو تھوڑا ہو گیا ہے اور میں اختتام کی طرف بھی لے کے جاؤں اس کو، لیکن اچھا ہے یہ روایت بہت بہت اہم روایتوں میں سے ایک روایت ہے، پاکستان میں اتنی زیادہ مشہور نہیں ہے کسی بھی وجہ سے، تو اچھا ہے نا کہ اللہ نے عرض کر دوں اس کا پس منظر درود بھیجے گا محمد والے
بڑے بڑے عرفاء اس کے اوپر تشریح لکھتے ہیں
آج کے زمانے کے عرفا نے بھی لکھی ہیں, تشریحات دکھتے ہیں کہ بھائی ان اس حدیث میں ہے کیا. اتنی سادہ باتیں ہیں, میں ابھی آپ کے سامنے کہوں نا تو ممکن ہے کوئی مجھے یہ کہے کہ بھائی مولانا یہ تو بہت ہی سادہ باتیں ہیں, ان کا عرفان سے کیا تعلق. نعوذ باللہ, کوئی سادہ دماغ کھول تو یہ کہہ بیٹھے گا. امام نے 12 نصیحتیں ارشاد فرمائی, جو نصیحتیں ارشاد فرمائیں ان میں سے پہلی چند کا تعلق کھانے پینے کے آداب سے ہے. اللہ اکبر. ایک آدمی بوڑھا ہو گیا ہے, وہ کہہ رہا ہے مجھے معنویت چاہیے, مجھے اللہ کا قرب چاہیے, اتنی درخواست کر رہا ہے, امام نصیحت ارشاد فرما رہے ہیں. ان نصیحتوں کو آج کے زمانے کے لوگ اپنے لیے کتاب سمجھتے ہیں, اس پہ عمل نہیں کیا نا تو اللہ کی طرف کوئی سیر نہیں ہو سکتی ہے, کوئی سلوک نہیں ہو سکتا ہے. ان نصیحتوں کا تعلق پہلی چار نصیحتوں کا تعلق کھانے سے ہے. کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا دیکھو اس وقت تک دسترخوان پہ مت بیٹھنا جب تک بھوک نہ لگے. اچھا ممکن ہے کوئی یہ کہ اس کا تعلق تو میڈیکل سائنسز سے ہے کہ بھائی جب تک بھوک نہ لگے مت بیٹھنا, بھرے ہوئے پیٹ کے اوپر بیٹھو گے تمہارے شکم میں اور زیادہ غذا جائے گی, اس سے تمہاری صحت خراب ہو جائے گی. ہاں بالکل صحیح کہا. مولانا امیر المومنین کا ایک فرمان موجود ہے جس میں فرمایا میں تم کو تین باتیں بتاتا ہوں, ان پہ عمل کرو گے کبھی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا پڑے گا. اس میں سے ایک جملہ یہی تھا کہ جب تک بھوک نہ لگے دسترخوان پہ مت بیٹھنا. ان کے جنتے انگت نے فرمایا تھا اس پہ عمل کرو گے نا, یہ ان چند باتوں میں سے ایک تھی, تمہیں ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا ہوگا. اور ان کے فرزند کیا فرما رہے ہیں؟ میرے جد امجد نے بتایا تھا نا کہ صرف ڈاکٹر دنیا کے ڈاکٹر کا مسئلہ نہیں ہے, یہ روح کو بھی بلندی تک پہنچا دی گی. صرف جسم کا معاملہ نہیں ہے, یہ کم مت سمجھنا بات کو. امام فرما نہیں اس پہ عمل کرو تمہاری روح کو بھی دیکھو عظمت ملے گی. مثلا کیا فرمایا؟ فرمایا جب تک بھوک نہ لگے نا دسترخوان پہ نہیں بیٹھنا. بھوک باقی ہوئے دسترخوان سے اٹھ جاؤ, شکم بھر کے مت کھاؤ. اچھا میڈیکل سائنسز میں بالکل پروون ہے یہ باتیں کہ ہاں بھائی یہ باتیں ایسی ہیں اس سے آپ کی صحت مکمل رہے گی. امام فرما نہیں معاملہ صرف جسمانی صحت کا نہیں, معاملہ روحانی صحت کا بھی. اچھا میں ایک بات پوچھوں گا, جس معاشرے کے اندر پر خوری عادت ہو اس کا جسم تو خراب ہوگا ہی ہوگا, روح بن جائے گی؟ اب آپ خود تصور کرنا کہ جو ہم انسانوں کے اندر بعض ایسی چیزیں آ رہی ہیں جن کا نہیں سمجھ میں آتا کہ کس قسم کے انسانوں کے اندر آ گئی, کیوں آئی ہیں. چھوٹے چھوٹے بنیادی اصول پامال ہو, چھوٹے چھوٹے بنیادی اصول, چھوٹے کا مطلب کم اہمیت نہیں ہے, بنیادی ہیں, دیکھنے میں بہت چھوٹے. مثال کے طور پر کیا اصول پامال ہوا, یہی دیکھو گرخوری کی عادت. امام فرما رہے مت کرو, یہ تمہارے جسم کے لیے بھی نقصان دہ, تمہاری روح کے لیے بھی نقصان دہ, کیوں کر رہی ہے؟ اب یہ چھوٹی سی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں یا نہیں کروں؟ اب میں دیکھ رہا ہوں مثال کے طور پر ہمارے جس دین کے ہم ماننے والے ہیں وہ دین ہمیں کہاں لے جانا چاہتا ہے. ایک بات آپ کی خدمت میں اور عرض کروں, آپ کی خدمت تمام کو درود بھیجے گا محمد والے نہیں آتا. تو وہ اس بات کو دیکھتا رہا کہ بھائی مسلمان میرے پاس نہیں آتا. تو وہ ایک دن اللہ کے رسول کے پاس آ گئے اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول آپ کے مسلمان، اب میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، اس نے کچھ اور استعمال کیا، ہمارے اس کا مطلب یہ بنتا ہے آپ کے مسلمان متاثر ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیسے، ہمارا مسلمان متاثر نہیں ہے، تم نے کیسے کہا متاثر ہے؟ کہنے لگا متاثر ہے کیوں، میں مدینے کے اندر بیٹھا ہوں، کلینک لگا کے بیٹھا ہوا ہوں، یہودی تو پھر آتے ہیں میرے پاس علاج کرانے کے لیے، کوئی ایک مسلمان نہیں آتا علاج کرانے کے لیے، اگر متاثر نہیں ہے تو میرے پاس کیوں نہیں آتے؟ اللہ کے رسول نے جو جواب دیا نا وہ میرے جیسے کے لیے مجھے سمجھ میں نہیں آتا، میں کیا کروں ان کے ساتھ اور کس طرح آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہم نے ان مسلمانوں کو واجب اور حرام، مستحب مکروہ سکھا دیا ہے کہ اس پر عمل کرتے اب بیمار نہیں ہوتے، بیمار نہیں ہوتے، ہماری تبابت کی ان کو ضرورت نہیں ہے، ہم نے اس سے بڑھ کر دے دیا ہے۔ میں ایک بات پوچھتا ہوں، شاید میں کل مریض ہو جاؤں اپنی کسی غلطی سے، ابھی کہہ رہا ہوں قبول کرتا ہوں، اس واجب مستحب مکروہ کو ہم نے کیوں نہیں سیکھا؟ ہم بھی سیکھ لیتے، جس طرح اللہ کے نبی نے بلند آواز میں اس یہودی کے سامنے کہا ہمارے مسلمان تمہاری طبابت سے بے نیاز ہیں، کیوں ہم نے انہیں کچھ سکھایا ہے؟ اب وہ اس طرح بیمار نہیں ہوتے کہ تم جیسے طبیبوں کے پاس جائیں۔ اچھا اگر آج کا اہل بیت کا ماننے والا یہی کر لیتا اور پورے پاکستان میں مشہور ہوتا کہ دوسرے اقوام میں بیماری کتنے پرسنٹ لوگوں کو ہوتی ہے، شیعہ میں یہ بیماری نہیں آتی ہے۔
خوشی اور سکون کے پیچھے جانے میں کسی کی اور کی خوشی چھیننا چھیننی نہیں پڑتی. پیسے کے پیچھے جانے میں کسی کا چھیننا پڑتا ہے, پھر جنگ ہوتی ہے, پھر جنگ ہوتی ہے. سکون کسی کا چھین کر اپنا سکون نہیں بڑھتا. پیسے میں تو شاید یہ داستان آ جاتی ہے. کل میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. آج جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی چند باتیں, پہلی بات یہ عرض کی کہ بھائی دیکھو یہ جو ہمیں ولایت کی نعمت ملی ہے, اس ولایت کی نعمت کے صدقے میں ہمیں یہ سیکھنا ہے ولایت ہمیں کیا سکھانا چاہ رہی ہے, امامت ہمیں کیا سکھانا چاہتے ہیں. جو کچھ وہ سکھانا چاہتے ہیں وہ سیکھنا ہوگا. اس کو سکھانے کے سلسلے میں ایک وصیت آپ کی خدمت میں عرض کی, اسی کو میں تقوی اللہ تقوی کسے کہتے ہیں. کل انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کریں گے. نظم کے اوپر تھوڑی سی بات ہوئی, نظم کے اوپر تھوڑی سی باتیں جوتوں کے حوالے سے عرض کی آپ کی خدمت میں. یہ کس لیے ہوتا ہے؟ اسے ٹیسٹ کرنے کے لیے میٹر ہوتا ہے, معاشرے کی مینٹیلٹی کو ٹیسٹ کرنے کے میٹر. چھوٹی چھوٹی باتوں سے ٹیسٹ ہو جاتا ہے. تو آپ اپنے اندر یہ ٹیسٹ کرنے کے میٹرز لگائیے تاکہ آپ نظم کی طرف بڑھیں. اور نظم کی طرف بڑھتے ہوئے پھر بات ہوئی حدیث عنوان بصری کے اوپر, اور حدیث عنوان بصری کے ساتھ مولا امیر المومنین کی روایت کی تمیم سے بے نیازی کیسے آتی ہے. اور اس میں دو تین پوائنٹس آپ کے سامنے ذکر ہوئے کہ بھائی جب تک بھوک نہ لگے استخانے نہیں بیٹھو, اور جب بیٹھ جاؤ کم پر ہاتھ کھینچ. اچھا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, اگر ہمارے جتنے دوست احباب یہاں موجود ہیں, میرا اندازہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ عمل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. آپ عمل کریں, اور عمل کرنے کے بعد جو دوست احباب عمل کریں گے ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جب تم عمل کرنا شروع کرو گے نا تو پھر تمہیں خود بہت احساس ہوگا معنویت آسان ہے. معنویت آسان, خدا کا راستہ آسان. ہاں یہ مشکل لگے گا کہ ابھی پیٹ بھرا نہیں ہے میں اٹھوں کیسے, ہاں یہ مشکل لگے گا, لیکن اگر کر گزرے پھر معنویت آسان دے گی, اور اس کے بغیر نصیب نہیں. اس کے بغیر تھوڑا کنٹرول بڑھا دیں. الحمدللہ رب العالمین جن لوگوں کے ہم نام لیتے ہیں یہ سب لوگ بے نیاز لوگ ہیں, انہوں نے اپنی زندگیوں سے اپنی بے نیازی دکھائی. یہی حضرت ابو ذر غفاری کے نہیں معلوم کتنے واقعات موجود ہیں کس طریقے سے اشیاء سے بے نیاز. اچھا کیا مشکلات نہیں اٹھاتے تھے؟ ایک مشکل کیا دنیا پرستوں کا جو حضرت ابو ذر دنیا پرستوں کے مقابلے میں جہاد کر رہے تھے وہ آسان تھا؟ ہمیں مومنین کے اس چاہنے والے نے کون سی مصیبت نہیں اٹھائی, کس کس طریقے سے مدینے سے جلاوت کی, کہاں کہاں پہ زندگی, آخر کیا صحرا کے اندر زندگی گزارتے ہوئے, وہ سب مسائل اٹھائے. اور ظاہر ہے کہ ان تمام مسائل کو یہ تمام اہل بیت کے چاہنے والے کس طرح اٹھا پاتے تھے, کیسے برداشت کرتے, صرف ایک سادہ سا کام تھا. وہ دیکھتے تھے ہمارے مولا نے جو مصیبت اٹھائی وہ کیا ہے, مطمئن ہو جاتے. جتنے بھی لوگ سید الشہداء کے اطراف میں کربلا میں تھے ساری مصیبتیں برداشت کر رہے تھے, سب مسائل برداشت کرتے تھے. کیوں برداشت کرتے تھے؟ سادہ سی بات تھی, امام حسین کو دیکھتے تھے. کسی نے اگر اپنی کوئی قربانی دی میدان کربلا کے اندر تو ایک سادہ سا کام نہیں کرتا تھا, وہ یہ دیکھتا تھا حسین کے خاندان نے وسیم کیا قربانی, تو شرمندہ ہو جاتا تھا کہ جو قربانی سید الشہداء نے دی اور ان کے خاندان نے دی ہم کہاں دے سکیں. زہیر بن قین سید الشہداء کی دعوت دریافت کرتے ہیں. زہیر بن قین کو امام نے کہا کہ ہمارے پاس آؤ, جانے میں گریز کر رہے تھے نہیں جا رہے. زوجہ نے پوچھا کہ زہیر, حضرت زہیر امیر مومنین کے کیمپ کے آدمی نہیں تھے لیکن آدمی غیرت مند تھے. جب سید الشہداء کا پیغام آیا اور نہیں گئے تو زوجہ نے پوچھا کہ زہیر تم نے نواز رسول کو کہلوا کر بھیجا ہے کہ میں دیکھوں گا؟ رسول کا نواسا تمہیں بلا رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو میں دیکھوں گا؟ ایسے ہو نہیں تم, تم نے ہر مظلوم کا ساتھ دیا ہے, اب یہ مظلوم حسین رسول خدا کا نواسا ہے, تم نے کیسے کہہ دیا کہ میں دیکھوں گا؟ سہیل بن قین بہادری میں کمی نہیں ہے, کہا میں دینا چاہتا ہوں امام حسین کا ساتھ, صرف ایک مشکل ہے, مجھے معلوم ہے یہ بنی امیہ ہے, یہ ہمیں شہید کرنے کے بعد عورتوں کے ساتھ کیا کریں گے؟ میں جانتا ہوں یہ بنی امیہ ہے, یہ بنی امیہ پردوں کو پامال کریں گے, یہ بنی امیہ بازاروں میں لے کر جائیں گے. زوجہ نے جو جملہ کہا وہ عجیب جملہ کہا, زہر میں نے سنا حسین اپنی بہن کو یہ کرے, تین مرحلے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا.